The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madinah Zakirah. Here it is, Madinah Zakirah.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر علیہ السنت، جو حافظ قرآن کو منزل دورانی چاہیے وہ زبانی دورانی چاہیے یا دیکھ کر تلاوت کرنی چاہیے، اس بارے میں ارشاد فرما دیں۔
ویسے زبانی پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، کیونکہ قرآن کریم کو دیکھنا بھی عبادت ہے، چھونا بھی عبادت ہے باوضو۔ تو جب زبانی پڑھے گا تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ان ثوابات سے محروم رہے گا۔ زبانی پڑھنے میں غلطیوں کا امکان زیادہ ہوتا ہے، دیکھ دیکھ کر پڑھے تو امکان کم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کہ وہ یاد کرنے کی جو کیفیت ہے، ان کے استاد کا یہ ہے کہنا کہ تم دیکھے بغیر پڑھو تاکہ تم دیکھے بغیر پڑھنے پڑھ سکو، تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ وہ بغیر دیکھے اگر پڑھتے ہیں تو جائز۔ تو بغیر دیکھے بھی پڑھنا ہے، جس کو اچھی طرح یاد ہے پڑھ تو سکتا ہے وہ۔ اور اگر منزل ایک پوری پڑھے نا سارا سال، ایسا قرآن کریم میں اس کا حفظ ایسا مضبوط ہو جائے۔ مدینہ مدینہ کروڑوں بار مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ تھا کہ اگر جمعے کی نماز کی پہلے کی 4 سنتیں رہ گئی کسی وجہ سے، تو کیا اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔
جی ہاں، بعد میں پڑھنی ہوں گی۔ 2 رکعت جمعے کے فرض پڑھ کر یہ 4 سنتیں پڑھنی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میری وائف کو نماز پڑھتے ہوئے عجیب عجیب سے خیالات آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نماز پڑھتے ہوئے ڈرتی ہیں، مدینے پھول رہے ہیں۔
اللہ اکبر۔ نماز شروع کرنے سے پہلے الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو 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 کر لیں، تھوک نہ نکلے، خالی تھو 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 اس طرح کر لیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ یا پورا پڑھ سکتے ہیں تو پورا پڑھیں، یہ بھی پورا ہی ہے لیکن وہ مزید اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیں، اور جہاں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے وہاں نظر رکھیں، جیسے قیام میں سجدے کی جگہ دیکھنا ہے، رکوع میں پاؤں کی اوپری سطح جو ہے پشت قدم جس کو بولتے ہیں اس پر نظر ہو، سجدے میں ناک پر نظر، اتحیاتو پڑھتے ہوئے گود پہ نظر، اس طرح انشاءاللہ شیطانی خیالات سے وساوس سے نجات ملے گی۔ لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا آتا ہو مشکل ہے کہ پڑھنا نہیں آتا، یہ علی العظیم میں نے کہا تو یہ علی العظیم پڑھتے ہیں، اور عظیم کا ضا نہیں آتا، زا نکالتے ہیں تو معنی بدل جاتے ہیں، تو یہ صحیح۔ تو پھر قرآن کریم جو پڑھتے ہیں نمازوں میں یا ویسے وہ بھی بس پڑھتے ہیں، اپنے حساب سے سیکھنا، سب کو صحیح سیکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ فرض نماز جو ہے قضا سنتیں نہیں ہوگی تو جو وتر ہے وتر کے بارے میں ذرا ہماری رہنمائی کر دیجیے گا پلیز.
تین رکعت وتر یہ واجب ہے، یہ نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا. اور جس نے یعنی کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وہ چاہے 10 سال کے بعد بھی اس کو اگر قضا کرتا ہے تو وتر بھی ساتھ میں قضا کرنی ہے، سنت قضا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے، بچے یا بڑے حضرات نماز کے اندر قیام میں کھڑے نہیں ہو سکتے، مثلا ان کی ایڑی وغیرہ میں ایسا شدید زخم ہے کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اور پنجے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں مگر پنجے پہ کھڑے ہوں گے تو ان کے زیادہ دیر تک کھڑے ہونے کی وجہ سے گرنے یا پھر ان کے زخم سے خون بہنے یا زخم میں درد ہونے کا خطرہ ہے. آپ ارشاد فرما دیجئے کیا وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟
بیٹے آپ نے جو کیفیت بتائی نا تو اس میں کہ پنجے کے بل آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں ممکن ہے اتنی دیر، قیام تو فرض ہے نا، تو اتنی دیر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر اگر ناممکن ہے کھڑا رہنا تو پھر بیٹھ گئے. تکبیر تحریمہ کہنے کا وقت بھی اگر کھڑے کھڑے ممکن ہے نا تو پھر اتنی دیر کھڑا تو رہنا پڑے گا کہ تکبیر تحریمہ کہہ لیں کھڑے کھڑے، یعنی اللہ اکبر سب سے پہلے جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو تکبیر تحریمہ تکبیر اولا کہتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہہ لیں پھر بھلے بیٹھ جائیں، باقی نماز اس طرح بیٹھے بیٹھے بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گی. کرسی پر پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے جس طرح سوال کیا اس میں اللہ ٹھیک کر دے گا، ہمت رکھیں انشاءاللہ. ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ آپ کو خود اپنا تجربہ ہے کہ آپ پنجے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، زیادہ دیر کھڑے تو پھر خون نکلنے اور شدید درد ہونے کا معاملہ ہے، اس لیے وہ شروع میں جتنا نبھا سکتے ہیں نبھا لیں. ہاں نفلے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ایسے میں تراویح بھی آپ چاہیں تو بیٹھ کر پڑھ سکیں گے، اگر نہیں مطلب ہمت پڑ رہی تو کم از کم فرض وتر اور سنت فجر اس میں زیادہ تاکید ہے قیام فرض.
میرا امیر اہل سنت پیر و مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر کسی اسلامی بھائی نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو اور وہ اب قرضہ لٹا نہ رہا ہو تو اس سے قرضہ وصول کرنے کا کوئی روحانی علاج یا وظیفہ عنایت فرما دیجئے.
عصر کے بعد جمعے کے دن خاص کر یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اسی جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے عصر کے بعد. سورج جب ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو اب دعا مانگے، رمضان شریف ہے تو کچھ پانی کا گھونٹ پی لیں، افطار ہو جائے، افطار کے بعد تو ویسے ہی دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ کہ گڑ گڑا کر اللہ کی جناب میں دعا کریں کہ آپ کی جو رقم پھنسی ہوئی ہے وہ اللہ ملوا دے، انشاءاللہ اس کی برکت دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سنجیدی، اگر اسلامی بہن سجدے کی حالت میں نماز کے دوران سو جائے تو کیا اس کا وضو باقی رہے گا، اور اس نماز کا کیا حکم ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے.
عورت اپنے طریقے پر جو سجدہ ہے اس کے مطابق کرے گی تو نیند اگر اس کو آ گئی، معمولی جھونکا لگنے سے نہیں ٹوٹتا، مگر نیند آ گئی اس کو پکی تو اب یہ کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آپ کو کھانے میں کیا کیا چیزیں پسند ہیں، کون سی ڈش آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے کھانے میں؟
یہ بتانا مناسب نہیں ہے نا اس کا جواب. تو نفس عمدہ سے عمدہ غذا طلب کرتا ہے، تو میرا بھی نفس چاہتا ہے کہ یہ ڈش بھی ہو وہ ڈش بھی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک تو ایج فیکٹر، پھر ایج کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ جسمانی مسائل تو لگے رہتے ہیں آدمی کو، تو ایک بڑھاپا سو عیب، یک بڑھاپا اسد عیب، ایک بڑھاپا سو بیماریاں، اس میں یہ کہ پھر احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں، پرہیزیاں کرنی ہوتی ہیں. الحمدللہ علی کل حال، وہ نظارہ کہ کس کو اچھی اچھی عمدہ عمدہ چیزیں تتر بتر تلی ہوئی میں نہیں اچھی لگتی ہوں گی، میں ڈر ڈر کے مطلب احتیاطاً مطلب اس طرح کی چیزوں سے خاص کر احتیاط کرتا ہوں، کم مطلب کبھی کھا لیا کبھی تھوڑی مقدار میں کھا لی، میٹھی چیزیں بھی کم کھانے کا میرا احتیاط ہے، شوگر نہیں ہے الحمدللہ لیکن ہونا بھی نہیں چاہیے نا، وہ احتیاط کریں گے، بے تحاشا شوگر کھانا شروع کروں یا اپنے کو شوگر نہیں ہے تو پھر پتا چلا شوگر ہوئی تو پھر یہ تین تین گھنٹے بیٹھوں گا کیسے آپ کے ساتھ، اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. بڑی عمر میں تو سب کو ہی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ کیونکہ بیماری کا مقابلہ ایک تو طاقت کم ہو جاتی ہے ڈیفینسو، اور دوسرا یہ کہ ہاضمہ وغیرہ پھر یہ نسیں جو ہے نا یہ اکڑ جاتی ہیں عمر بڑی عمر میں، تو خون کی جو روانی جو ہے نا یہ ویسے ڈسٹرب ہوتی ہے بوڑھوں کی، پھر یہ ایسی چیزیں کھائیں کہ اس میں چکن آٹے اور یہ بلوکیج ہوں گے، دل کی بیماریاں ہارٹ اٹیک ہارٹ فیل بھی ہو سکتا ہے بندہ، اللہ سے عافیت کا سوال ہے، مرنا تو ہے بہرحال، تو جتنا ہو کہ مطلب کم سے کم بندے کو تکلیف ہو تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے دین کی خدمت کر سکے، اس نیت سے بھی اپنی صحت کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ حضور دعوت اسلامی کا مدنی کام ہند میں کس سال کس سن میں شروع ہوا تھا، حضور اس کا بتا دیں.
یہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو لکھا ہوا تو ہوگا کہیں، انڈیا والوں کو زیادہ یاد ہو شاید.
کس انداز سے ہوا؟ کچھ
قافلہ گیا تھا وہاں، کسی سے میں نے بات کی وہاں کے ایک مطلب شخصیت سے جو محبت کرتے تھے، وہ پکے بھی تھے، تو میں نے کہا کہ ہم یہ نے کہ اگر یا کیسے کام ہو ہم لوگ آئیں یا قافلہ بھیجیں، تو انہوں نے تو خیر وہ اپنے حساب سے ان کی جو معلومات تھی انہوں نے مایوس کر دیا، بولے وہاں تو مسجدوں میں سب کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں آپ کو کوئی آنے نہیں دے گا، پاکستان والوں کو کوئی مطلب آپ کچھ نہیں کر سکتے وہاں، انہوں نے مایوس کیا. پھر اللہ نے توفیق دی، ایک وقت آیا کہ ہمارا پہلا قافلہ جو تھا وہ بمبئی پہنچ گیا، انہوں نے بمبئی کا بتایا تھا، بمبئی مشہور شہر ہے، تو وہاں پھر جب گئے تو کچھ نہ کچھ راستہ نکلا، وہ جانے سے راستہ نکلتا ہے، کوئی کتنا ہی منع کرے کہ یہاں یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا دینی کام کے حوالے سے، تو یوں پتا چلا کہ انہیں خود جا کر دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. جب گئے تو الحمدللہ وہاں کے مسلمانوں نے ویلکم کہا، مسجدوں میں اپنے جگہ دی ہم کو، اور کام بھی ہوا، اور اب تو ماشاءاللہ پاکستان کے بعد سب سے زیادہ کام ہند میں ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا، مسلمان کہاں نہیں ہے، دنیا بھر میں مسلمان ہیں ماشاءاللہ، تو دعوت اسلامی بھی ہے جہاں جہاں مسلمان ہیں، جہاں ہے پوری دنیا میں، تو ظاہر ہے کہ وہ لینگویج پرابلم، لیکن دعوت اسلامی کا پیغام تو پہنچا ہوا ہے، وہ کئی ممالک ایسے یورپین ممالک ادھر ادھر سب جگہ اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، یعنی بہت ساری جگہوں پہ اجتماعات ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں، مدری قافلے سفر کر رہے ہیں، جامعات المدینہ مدارس المدینہ کی بھی ترکیب ہے کئی ممالک میں الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال آیا ہے کہ جنات کو دوست بنا کر رشتہ داروں کے گھر کی باتیں پوچھنا کیسا، جنات گھر نہ آئیں ایسا کوئی وظیفہ بتائیں.
شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اعلی حضرت نے فتح و رضویہ شریف میں فرمایا کہ جن کی دوستی جنات کی دوستی آدمی کو کم از کم مغرور بنا دیتی ہے، متکبر تکبر آ جاتا ہے، تو اس لیے ان کی دوستی نہ کی جائے. دوسرا ہے کہ کسی کے گھر کی باتیں نکلوانا معلوم کرنا یہ تو گناہ کا کام ہے نا، کسی کے عیب معلوم کر لینا تو واستغفر اللہ ولا تجسسو، قرآن کریم میں کہ کسی کی ٹٹرول میں نہ پڑتے عیبوں کی ٹٹرول میں، تو یہ عیب بھی معلوم کرتے ہوں گے اور کیا معلوم کرتے ہوں گے، اسی طرح کی باتیں شاید معلوم کرتے ہوں جو یہ چھپانا چاہتے ہوں گے، تو یہ جن بھی ٹھوکا ٹھوک کرتا ہوگا ان کو علم غیب تھوڑی ہے، جنات کی دوستی کی سارے راز یہ پہنچا دے گا. یہ جھوٹ بولتے ہوتے ہیں جنات, بہت غضب کے جھوٹے ہوتے ہیں. سب جنات کی بات نہیں کر رہا, نیک جنات جو مسلمان ہوتے ہیں وہ ان میں نیک بھی ہوتے ہیں, بد بھی ہوتے ہیں جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں. تو جو یہ جھوٹے ہوتے ہیں تو پھر کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں. تو اب یہ کہ بعض باتیں صحیح بھی پڑ جاتی ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے, یہ بھی جن ہوتا ہے, شیطان نہیں تو وہ کافر ہے. تو یہ جو ہے صرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمزاد کو مسلمان کر لیا تھا, تو وہ اچھے مشورے دیتا تھا. لیکن باقی کسی کا بھی ہمزاد مسلمان نہیں ہوا تو یہ سب شیطان ہے. ہمارے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے ہمزاد, نہ شیطان قید میں ہے لیکن یہ قید میں نہیں ہے, یہ گناہ کروا رہا ہوتا ہے. تو اس کو پتا ہوتا ہے بچپن سے یہ ساتھ ہے, پیدائش سے ساتھ ہے, تو یہ اس کو معلومات ہوتی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, گھر میں کیا ہو رہا ہے, یہ سب یہ دیکھتا ہوگا. تو یہ مطلب اگر وہ جس نے جنات کی دوستی کی اور اس جن کی ہمزاد سے دوستی ہے ان کے رشتہ داروں یا دیگر جاننے والوں کی, تو یہ ان ہمزاد کے ذریعے جو ہے یہ راز نکلواتے ہوں گے. تو یہ بعض باتیں صحیح پڑ جاتی ہوں گی, لیکن کیا ماضی کی, آئندہ کی نہیں. ماضی تو گزشتہ نہ گزرے ہوئے دور کی, کہ یوں ہوا تھا گھر میں, یوں ہوا تھا کوئی بیمار ہوا تھا, کہ بھائی فلاں کی شادی کرنی ہے منگنی کرنی ہے, یہ باتیں ہو رہی تھی ہمزاد نے سن لی تو یہ بتا دی کہ بھائی یہ منگنی کرنے نکلے ہیں یا فلاں جگہ یہ رشتہ طے کرنے والے ہیں, یہ سن کر اس نے بتایا. تو اب یہ غیب کی بات نہیں ہے, یہ اس طرح کی خبریں مطلب وہ دے سکتے ہیں جو ان کو پتا ہو. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے, کرنے والے گناہگار ہیں جو اس طرح نکلواتے. دو آدمی جب چھپ کر بات کرتے ہوں تو ان کو کان لگا کر سننے کی حدیث پاک میں وحید ہے یہ کہ یہ سننے والا جو ہے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا, ایک میٹل ہے, پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جائے گا. اگر کان میں اگر پانی بھی آپ ڈالے نا تو درد ہوگا. تو یہ گرما گرم کھولتا ہوا پگھلا ہوا سیسا میٹل یہ کان میں جو تباہی مچائے گا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. دنیا میں تو کوئی اس میں ڈالے تو فوراً مر جائے نا آدمی, برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے وہ میں اس حدیث کو اس کے ساتھ منطبق نہیں کرتا, لیکن جو چھپ کر باتیں چھپی باتیں چھپ کر بات کریں ان کی سننا یہ شریعت میں گناہ ہے. تو یہ تو اس سے بھی کوئی بظاہر تو سخت معاملات ہیں جو سوال میں کہے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب افطاری کا وقت قریب آتا ہے یا دو تین بجتے ہیں اس وقت بندے کو پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے, طبیعت جو ہے آہستہ آہستہ نڈھال ہو رہی ہوتی ہے, تو شہری میں ایسا کیا کھائیں, ایسے کیا طریقہ روزے میں اپنائیں کہ اس سے جو ہے اپنا روزے کے اینڈ تک کے جو ہے اپنا طبیعت ٹھیک رہے.
شدت پیاس کے تین روحانی علاج, بعد نماز فجر اعوذ اور بسم اللہ کے ساتھ صرف ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے, روزے کی حالت میں انشاءاللہ عز و جل پیاس کی شدت نہ سخت پیاس سے حفاظت ہوگی. یا مجیدو گرمیوں میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل پیاس سے امن ملے گا. یا ماجیدو دس بار پڑھ کر لیمو پانی وغیرہ پر دم کر کے گرمی کے موسم میں پئیں, انشاءاللہ عز و جل بیماری سے حفاظت ہوگی. تو کئی گھرانے ایسے ہوں گے جہاں گھر میں افطاری میں لیمو پانی پیتے ہوں گے گرمیوں میں, تو لیمو پانی لیمو اس میں ڈالتے ہیں مطلب پانی میں اور کچھ چینی بھی ملاتے ہوں گے. تو پینے سے پہلے یا ماجیدو دس بار پڑھ لے کوئی اور اس پر پھونک مار دے, بھلے جگ پر ایک پڑھ کے ایک فرد پھونک مار دے پڑھ کے یا ماجیدو, تو انشاءاللہ وہ بیماریوں سے حفاظت ہوگی انشاءاللہ اس کی برکت سے. مزید سحری کھا کر ایک کھجور چبائے اور ساتھ ہی پانی کا ایک گھونٹ منہ میں بھر لیجئے، سہری کھا کر ایک کھجور چبائیے اور ساتھ ہی پانی کا ایک گھونٹ منہ میں بھر لیجئے، دونوں کو اچھی طرح ہلا جلا کر مکس کر کے نگل لیجئے. اسی طریقے پر ایک ایک کر کے تین کھجوریں کھائیے، انشاءاللہ عز و جل روزے میں سارا دن پیاس کی شدت سے حفاظت ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا 3 مہینے کا بیٹا ہے، آپ مرید کرواتے ہیں تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے جو مرید کروایا اپنے بچے کو تو کہا وہ مرید ہو گیا. سوال یہ ہے کہ میرے بچے کی عمر 3 مہینے اور پیدائشی اس بچے کے دل میں دو سراخ ہے، برائے کرم کوئی ایسا عمل بتائے کہ ہم لوگ وہ پڑھے اور میرا بچہ تیار ہو جائے.
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کے شہزادے کو شفا دے، دل کا سوراخ بند ہو جائے. کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دل میں سوراخ ہوتے ہیں. میں ایک بچی کو جانتا ہوں کہ جس کے دل میں 3 سوراخ تھے اور آہستہ آہستہ وہ الحمدللہ سوراخ بھر گئے اور کوئی پرابلم نہیں، نہ کوئی انہوں نے آپریشن کروایا، اللہ نے ٹھیک کر دیا بغیر آپریشن کے. تو آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ٹھیک کرنے والا. آپ الحمد شریف 3 بار بہتری کے 7 بار پڑھ کر اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر اس بچے پر دم کرتے رہیں. جتنے دن چاہیں دم کرتے رہیں، اچھی چیز ہے. گھر کا کوئی بھی فرد جو صحیح پڑھنا جانتا ہو وہ دم کیا کرے. سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اللہ شفا دے گا. اچھا دوسرا یہ کہ آپ نے جو بیعت کے لیے، تو یہ بیعت کا طریقہ ہے کہ اپنا نام جو ہے نا یہ باپ جو ہے بھیج دے، تو باپ کی اجازت سے وہ بیعت ہو سکتا ہے. نابالغ بچے کو باپ یا سرپرست کی اجازت ہو تو اس کو بیعت وہ ہو سکتا ہے. خود آپ نے چپ چاپ بیعت کر لیا تو اس سے وہ بیعت نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لڑکیوں کا ناخن بڑھانا کیسا ہے؟
یہ ناخن 40 دن تک کاٹ لینے چاہیے. 40 کے اوپر ناخن بڑھانا، بغلیں بڑھانا، یا جو بال ناف کے نیچے کے ہوتے ہیں ان کو مطلب 40 دن تک نہ کاٹنا، تو یہ گناہ ہے. تو اگر اتنے ناخن، لڑکی ہو یا لڑکا، اگر اتنے ناخن بڑھائے گا کہ 40 دن گزر گئے تو اب یہ کہ گناہگار ہوں گے. اور یہ لمبے ناخن شیطان کے بیچنے کی جگہ، شیطان کی نشست گاہ ہے، شیطان اس میں بیٹھتا ہے.
سبنا
جو فیشن کے طور پر رکھتی ہیں، پھر اس کو طرح طرح کے رنگ لگاتی ہیں، سب توبہ کریں اور فوراً اپنے ناخن، یہ نہیں کہ تھوڑے سے کاٹ لیے، پورے ناخن جو پروپر جو طریقہ ہے اس کے مطابق کاٹنے ہوں گے.
سب نہ بڑھائے، اگر ایک آدھ
ایک بھی نہ بڑھائے، نہیں بڑھا سکتے، سب کاٹنے.
یہ تو نزلہ بہت زیادہ ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے.
اس میں ایسا کہ نزلہ اس کا غذا پر اگر غور کر لیا جائے نا، چاول جیسے کہ بعض لوگ چاول بکثرت کھاتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ نزلہ بہت ہوتا ہوگا شاید، یعنی بلغمی مزاج جس کا ہو نا تو وہ اس کو نزلہ بیچاروں ہوتا رہتا ہے. تو چاول اگر کم کر دیں، اگر چھوڑ سکتے ہیں تو مدینہ ذرا ٹھنڈی چیزیں، اب ٹھنڈی چیزیں، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، یہ سب ذرا کہ کھٹی چیزیں، بلغم بڑھانے والے جتنی بھی چیزیں نا یہ کھائیں گے، زیادہ کھانا ڈٹ کے یہ بھی بلغم بڑھائے گا، بلغم بڑھے گا تو بھی نکلے گا پگھل پگھل کر. تو یہ اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پرہیز ہی ہو نہیں پاتی، تو وہ نزلے، ہاں کبھی کبھی نزلہ ہو جائے وہ اچھا ہوتا ہے کہ بیماریوں کو لے کر نکلتا ہے. اسی طرح یہ جو بھاپ لینے کا ہے اسٹیمر، اس کے ذریعے ہو یا پتیلی میں، بھلے صرف گرم پانی کر لیں 5-7 منٹ، یہ کپڑا ڈال کے اگر آپ باپ لے لیں نا گرم پتیلے سے پانی کے، کھولتا ہوا پانی ہو، اگر آپ کے وہ چھینٹ نہیں آنی چاہیے تو باپ دے گا نا. یا کیٹلی میں پانی گرم ہو، اس کی جو ٹوٹی ہوتی ہے, اس پر بھی اگر آپ تھوڑا یوں کپڑا ڈال کے لیں گے نا گلے سے ناک سے, تو انشاءاللہ اس سے بھی کیا یہ اس چیز کو آپ کے فائدہ ہوگا, نزلے کو, گلے کی خراشوں کو. تو امید ہے کہ نزلہ کم ہوگا. یا اس طرح کے دیگر جو وائرس جراثیم یہ بھی مطلب اگر ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ اس سے مر جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
لوگ کہتے ہیں جب کوئی مدینہ پاک جائے تو اس کے واپس آنے کی دعا نہ کی جائے تاکہ وہ وہیں اس کا انتقال ہو جائے, مر جائے اور اسے جنت و بقیع مل جائے. کیا اس میں دل آزاری نہیں ہے جب اسے پتا چلے گا کہ وہ کہے گا یہ مجھے مارنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟
تکلیف کیا اس کو؟ نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کریم سے عافیت والی لمبی عمر مانگے, بار بار مدینہ دیکھے, رہ یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں. یہ مرنے کی دعا کسی کے لیے مانگنا, یہ اس کو واقعی یعنی کہ جھٹکا آ جائے گا کہ یار اب پتا چلا یہ میری زندگی سے بیزار ہے. کسی کو بھی کہیں گے اللہ آپ کو طویل عمر دے اور بار بار حج نصیب کرے, اور جب موت کا وقت آئے تو مدینے کی سرزمین اور جنت البقیع آپ کو نصیب ہو جائے, آپ کے صدقے مجھے بھی ہو جائے, تو میرا گلے برا نہیں لگے گا. لیکن ڈائریکٹ اگر کہیں گے کہ یہ گیا ہے ٹٹا اب نہیں آنا ہے, اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. یعنی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, ایک کو میں نے بہت پہلے مطلب کوئی پتہ نہیں بات نکلی ایک شخص سے, پرانی بات ہے, پتہ نہیں داؤد اسلامی بھی شاید نہیں تھی, کوئی جنت البقیع کی بات نکلی گیا کہ اللہ کریم اپنے کو جنت البقیع نصیب کرے, میں نے کچھ اس طرح کا کہا ہوا کیا؟ بولے نانا میرے کو تو یہاں اپنے رشتہ داروں میں دفن ہونا ہے, تو وہاں نہیں. اب یہ بھی سوچے نا, ایسا رشتہ داروں میں دفن ہونے کی بھی ہے ہاں حدیثوں میں کہ بہتر یہ ہے کہ اپنے یا تو کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں جگہ مل جائے. اولیاء کرام کا قرب جو ہے نا یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ عذاب جو ہے ان کی برکت سے ثواب میں ڈھل سکتا ہے. اعلی حضرت نے بھی ملفوظات نے فرمایا ہے, ایک قبر کھل گئی نمی کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے, تو لوگوں نے اس کو عزیزوں نے قبر کو کھودا تو وہ ان کا جو مردہ تھا وہ اس پہ شاخیں لپٹی تھی, دو پھول ناک میں خوشبو پہنچا رہے تھے, انہوں نے اٹھایا اور ذرا خشک جگہ پر گڑا کھود کے رکھا تھا اس میں لٹایا, جیسے لٹا کر ہٹے تو وہ تو شاخیں سانپ بن گئی, پھول سانپ کے منہ بن گئے اور یہ اس کو نوچنے لگے, بمبوڑنے لگے. اب یہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا, تو کوئی اللہ کا نیک بندہ وہاں سے گزرا ہوگا تو اس نے بولا کہ اس کی خیریت چاہتے ہو نا تو یہ وہاں جہاں سے اٹھایا نا وہیں ڈال دو, بھلے کیچڑ ہے نرم نرم زمین ہے, کہ وہاں ضرور کوئی اللہ کا نیک بندہ کوئی ولی اللہ دفن ہوگا. ہر ولی کی تو پہچان نہیں ہوتی نا کہ ہم کو تو نہ ان کے کوئی مزار بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ ولی اللہ کے قرب کی وجہ سے یہ تھے سانپ وہاں بھی, کہ اللہ کے ولی کے قریب دفن ہونے کی برکت سے وہ سانپ پھولوں اور شاخوں میں تبدیل ہو گئے تھے. ان کی سمجھ میں آ گیا, ولیوں کو پیر و فقیروں کو ماننے والے لوگ تھے, انہوں نے اٹھایا اس کو اور وہاں وہی دفن کر دیا, تو واقعی وہ شاخیں بن گئے سانپ اور وہ منہ جو خوفناک سانپ کے منہ تھے وہ پھول بن گئے. تو یوں اولیاء کرام, پہلے کے لوگ اولیاء کرام اب بھی ہیں ماشاءاللہ ماننے والے تو کمی کہیں نہیں ہے, تو وہ آپ دیکھو داتا دربار ادھر ادھر جاوی مزاروں پہ دیکھو گے نا تو ان کے ارد گرد قبریں ہوتی ہیں بزرگوں کے مزاروں پر, تو یہ عقیدت بند کہ ہم کو ان کے قریب میں دفن کرنا وصیت ایک کرتے ہوں گے نا, کوششیں کرتے ہوں گے اور وہاں سے زمین مل جاتی ہوگی ان کو وہاں دفن ہوتی, کتنی قبریں ہوتی ہیں مزاروں کے گرد اولیاء کرام کے مزاروں جو مشہور مزارات ہیں, یعنی جہاں بھی قبر ہوتی کسی ولی کا مزار ہوتا نا وہاں ایک نہیں ہوتی قبر, کچھ قبریں اطراف میں عام طور پہ ہوتی ہیں. تو یہی وہ نیک بندے کا قرب پانے کے لیے لوگ کرتے ہوں گے سر. اب جنت البقیع مل جائے تو قرب ہی قرب ہے یار, سرکار کا قرب بھی ملے گا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کم و بیش 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں تشریف فرمائے, ان کا قرب, ان کا پڑوس, پھر امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہی ہیں، ان کی امی جان بی بی فاطمہ، اپنی امی جان کے پہلو میں تو یہ آرام فرمانا ہے امی جان، پھر امہات المومنین، وہاں تو کیا نہیں ہے، جنت الوقی میں وہاں تو پڑوسی پڑوسی اچھا انشاءاللہ. تہبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، تہبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ تو اپنے اگر یہ نہ ملے پھر اپنے رشتہ داروں کے درمیان دفن ہو برادری میں.
حدیث پاک میں حکم اسی کا ہے کہ صالحین کے وسط میں درمیان میں یعنی ان کے قرب کے اندر دفن کرنے کا حکم ہے.
اچھے پڑوس، اپنے میت کو اچھا پڑوس دو،
یہ بھی ہے اور صالحین میں بھی اس کا بھی ہے.
تو صالحین سے بڑھ کر اچھا پڑوس کیا ہوگا، نیکوں کا پڑوس.
جی
پھر یہ کہ یہ نہ ملے تو شاید ہے یا کچھ ہے
جی
کہ رشتہ داروں میں دفن ہونے کا.
جی یہی ہے. حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دفنایا تھا تو وہاں پر نشانی اس کی لگائی تھی تاکہ جو عزیز و اقربہ ہیں اب اسی مقام پہ قریب پر دفن کیا جائے.
کیا یار ان کی شانتی، سرکار نے پیشانی چوبی تھی نا ان کی
جی،
اور قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا. اب یہ تو اچھوں کے سردار تھے سیدنا عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول تھے، جنتی صحابی تھے. ان کے قرب میں جو بھی گیا ہوگا تو کاش
خاندان والے پھر اس جگہ پہ دفن کیے.
سبحان اللہ. خاندان میں تو ظاہر ہے تابعی تبا تابعی جو بھی چلے ہوں گے،
صحابہ کرام علی مردوان،
صحابہ کرام علی مردوان بھی ظاہر ہوں گے خاندان میں.
اب کیا ہوا، جانے والے سے بقی کی بات نہ کریں.
نہیں یہ کہتے نا کہ اللہ تجھے بقی دے جو مدینہ جا رہا ہو، جھٹکا کھا سکتا ہے. اب یہ کہ آپس میں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں تو ان کی الگ بات ہے کہ ایک بار ہمارا کوئی چل مدینہ کا ترکیب تھی تو ایک بڑا سیریس تھا، اس نے مجھے اکیلے میں کہا گیا کہ یار اب واپس تو میرے کو یار آؤں گا تو واپس گناہوں میں پڑنا ہے یار، یہاں ماحول کیسا ہے، مجھے بس یار کو ترکیب ہو جانا مجھے بکی مل جائے. تو ایسا کو دعائیں بکی دیں گے تو وہ خوش ہوگا ظاہر ہے. تو خیر اس نے اپنے دل پر یہ بات لے رکھی تھی کہ بس مجھے بس بکی مل جائے، بکی مل جائے، بکی مل جائے. تو بہرحال یہ کہ وہ آگے قصہ کو اس طرح کا کہ وہاں اس نے کوئی ایسا کارنامہ کیا وہاں خواب میں، جا کر نہیں شاید ایڈوانس میں کر لیا، خواب دیکھا ہے اس نے ایسا کارنامہ کیا کہ اس کو پکڑ لیا گیا. وہ کارنامہ اس کا کوئی چوری چکاری ڈکیتی وغیرہ نہیں تھا، بہرحال کچھ اس نے مجھے بتایا کہ میں پکڑ لیا گیا، مجھے پکڑ لیا اور لے آئے اور مجھے گردن پہ تلوار میرے جلاد نے ماری گیا اور بس مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا سر کٹ کے سیدھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے تھے قدموں میں گرا. اس طرح کا کچھ مجھے اپنا خواب اس نے بتایا تھا. تو دل پہ لے لیا تھا نا مجھے بقی چاہیے، بقی چاہیے، مجھے بقی چاہیے. اب ایسا کوئی دل پہ لے لے اس کو دعائے بقی دینے میں شاید حرج نہ ہو تو گلا پھاڑ کے آمین کہے گا، لیکن جنرل ایسا ذہن نہیں ہوتا، واپس آنا ہوتا ہے. جب بھی تو خوب یعنی کہ شاپنگ کرتے ہیں، شاپنگ کے لیے تو فرمائشیں ہوتی ہیں، ساری ترکیبیں ہوتی ہیں، واپسی کی بھی ساری ترکیب ہوتی ہے.
تو اپنا کیا ذہن ہونا چاہیے.
حاجی حسین گجراتی کو آپ جانتے ہو
جی،
ہے نا مرحوم، تو ان کو جب ہم لوگ جیسے حاجی ہوتے ہیں اور ہمارے کسی نے کہا ہوگا، میں نے نہیں کہا تھا، کسی اور نے کہا تھا کہ مجھے بکی چاہیے، وہ مدینے میں رہتے تھے تو بکی چاہیے، تو بولا کہ پاسپورٹ بانٹ ڈالو، جب بکی چاہیے تو پاسپورٹ کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، بکی جان چھوڑ دو، پاسپورٹ تیار ہے، بھاگنے کی سیٹ تیار ہے، فلائٹ اوکے ہے, سب کچھ ہے, شاپنگ بھی کر لی ہے, سارا انتظام ہے, بکی چاہیے تو کیسے ہوگا؟ یہ میں اپنی طرف سے مطلب اس کی تفصیل بیان کر رہا ہوں, اللہ مخلص کرے. نہیں, اس کا مطلب کوئی پاسپورٹ نہ پھاڑے ورنہ پھنس جائے گا. ہو سکتا ہے کہ تدفین میں بھی پاسپورٹ کی ضرورت تو پڑتی ہوگی نا, اندراج تو ہوتا ہوگا نا کہ بھائی یہ حاجی ہے, ہے کون, یہ اجنبی تو نہیں ہے یا بھگوڑا تو نہیں ہے. بس بھگوڑے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو یہ قانونی جرم ہوتا ہے. اس کی تفتیش ہوں گی کہ کہاں تھا, کیسے تھا, کیا تھا, کیوں رکا ہوا تھا, کہیں کوئی اس نے کوئی جرائم تو نہیں کیا, تو پروف چاہیے حاجی تھا. تو یہ ایک چٹکلا میں نے آپ کو بتایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اب یہ تو ارشاد فرمائے گا ذہن ہمارا کیا ہونا چاہیے, جب مدینہ شریف جانے کا موقع نصیب ہو, سعادت نصیب ہو, تو مدینہ جانے والے کو اپنا کیا ذہن رکھنا ہے؟ کوئی دعا دے نہ دے, کوئی بولے نہ بولے, اپنے مدینہ شریف کی اگر سعادت نصیب ہوتی ہے.
حضرت مولانا حسن رضا خان اعلی حضرت کے بھائی نے تو ڈانٹا ہے, ڈانٹا ہے, میٹھی میٹھی ڈانٹ ہے. پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا, پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا, رے غافل قضا جو ظاہر یعنی ظاہر مدینہ, جو مدینہ گیا اب یہ واپس وطن پہ جا رہا ہے, تو اس کا نصیب اسے کہہ رہا ہے ارے غافل کہاں چلا, وہاں کے تیرے وطن کی زندگی سے یہاں کی موت اچھی ہے, لوٹ کر جانے سے بہتر یہ کہ یہیں فوت ہو جا, مر جا آقا کے قدموں میں سو جا. اور اعلی حضرت فرماتے ہیں نا, ان کے در پہ جیسے ہو مٹ جائیے, نعت وانو کچھ تو ہمت کیجیے. ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر, ارے او آسان ہے کسی حد تک.
مر کے
محمد.
اثرات کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اثرات سے کسی کی جان جا سکتی ہے؟
کسی کو جن کا اثر ہو جائے اس کو اثرات بولتے ہیں. تو جیسے بیماریوں میں جان جاتی ہے, اس طرح اثرات میں بھی ممکن تو ہے نا جان چلی جائے, چاہے نفسیاتی طور پہ وہ ایک دم خوف زدہ ہو کر ہی فوت ہو جائے. اور سب کا ایسا نہیں ہوتا, بہت سارے اثرات والے ہیں بیچارے, وہ چل رہے ہوتے ہیں برسوں تک, بات یہ کہ بیچارے صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں. اس میں بھی صحتیں تو ملتی ہیں, خود اپنا بستا ہے دعوت اسلامی کا تعویذات کا, اس میں بھی ماشاءاللہ کئی ایک جن بھاگ جاتے ہیں جو تنگ کرنے والے ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر پڑوس میں شادی ہو رہی ہو اور ڈھول لو گانے بجے سب بج رہے ہوں, آوازیں آ رہی ہوں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
دل سے برا جانے, اگر ان کو روک تو نہیں سکتے, دل سے برا جانے اور جتنا ہو سکے آواز سے بچنے کی کوشش کریں, کھڑکیاں وغیرہ بند کر دیں. اور کیا کر سکتے ہیں, گھر چھوڑ کر تو نہیں بھاگ سکتا آدمی, کیا کرے, کہاں جائے, مدینے. جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک تو یہ گناہ جو کر رہے ہیں وہ, دوسرا اس گناہ کی وجہ سے جو اڑوس پڑوس کو جو تکلیفیں ہو رہی ہیں اس کے الگ مطلب وبال.
عاجزی کیسے اختیار کی جائے, یعنی جائز طریقے سے پوچھا گیا, عاجزی کیسے اختیار کی جائے؟
اپنے آپ کو حقیر سمجھے, اپنی اوقات کو یاد کرے, اپنی پیدائش جس چیز سے ہوئی اس کو یاد کرے کہ یار میری حیثیت کیا ہے. جیسے کہ وہ کسی بزرگ کا ہے کہ انہوں نے کسی کو دیکھا, وہ شاید ارباب اقتدار سے تھا, وہ لیکن بزرگوں کی بھی اپنی ہبت ہوتی ہے, تو وہ اکڑ کے چل رہا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ تجھے اکڑ کر چلنا اچھا نہیں لگ رہا, دو بار جو پیشاب کی جگہوں سے نکلا ہو اس کا اکڑ کر چلنا زیب نہیں دیتا. اس طرح یہ جو سمجھتے ہو سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کے معنی کیا ہے. تو بندہ اپنی اوقات کو یاد کرے, عاجزی پیدا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وضو کے دوران باتیں کرنے کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا تھا کہ وضو کے دوران باتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب وضو کے دوران باتیں کرتے ہیں تو فرشتوں نے رحمت کے کنارے پکڑے ہوتے ہیں, جیسے جیسے بات کرتے جائیں فرشتے ایک ایک کر کے رحمت کے چاروں کنارے چھوڑ دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے, اور یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ وضو کرتے ہوئے کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے.
خدا بہتر جانے, یہ آپ نے جو روایت سنائی وہ تو میں نے تو پہلی بار سنی ہے. البتہ یہ کہ مسئلہ یہ کہ وضو کرتے ہوئے دنیا کی بات کرنا یہ ضرور منع ہے, لیکن ضرورت کی بات کرنے میں حرج نہیں ہے, نیکی کی بات کرنے میں بھی حرج نہیں ہے. اور مختلف اعضاء دھوتے وقت, ہاتھ منہ وغیرہ دھوتے وقت الگ الگ دعائیں لکھی ہیں, لیکن افضل یہ کہ ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھے, یا قادرو بھی ہر عضو دھوتے وقت پڑھنا اچھا ہے, کہ جو یا قادرو پڑھتا رہے گا اس کو کوئی اغوا نہیں کر سکے گا, نہ جن نہ انسان انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے, اگر کوئی بھائی اپنے بھائی کو موبائل لے کر دیتا ہے تو بھائی پھر موبائل کے ساتھ کوئی گناہ کرے گا, تو جس نے لے کر دیا اس کو بھی گناہ ہوگا؟
اگر گناہ کرنے ہی کے لیے دیا ہے تب تو گناہگار ہے, اور اگر صرف دیا ہے تو گناہگار نہیں ہے. اس نے یہ تو نہیں کہا نا گناہ کرنا اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خدمت میں عرض ہے کہ ایک آدمی جاب والا ہے, وہ روزانہ ڈیوٹی پر جاتا ہے, تو آیا روزہ وہ لڑک کے اس کے بدلے فدیہ دے سکتا ہے؟
چاہے کیسا ہی سخت کام ہو روزہ فرض ہے, کام چھوڑا جائے روزہ نہ چھوڑا جائے, یعنی جتنا وہ کام برداشت کر سکتا ہے اتنا کرے اور روزہ پورا کرے. اگر کام برداشت ہی نہیں ہوتا تو کام سے چھٹی بھی نہیں ملتی, تو پھر وہ کام چھوڑنا پڑے گا اگر اس کے بغیر روزہ ممکن نہیں ہے, تو روزے کی اجازت نہیں ملے گی. فدیہ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے اس کا, تو پھر کوئی بھی روزہ نہیں رکھے گا. اللہ کریم ہمت دے, اللہ روزی کا رزاق ہے, اب کم کمائیں انشاءاللہ اس میں بھی گزارا ہو جائے گا, پیٹ بھر جائے گا. تھوڑی دیر کام کریں باقی آرام کریں, سارا سال کام کے لیے پڑا ہے, رمضان شریف میں تھوڑا ریسٹ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا میر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جب ہم اپنے ملک سے بیرون ملک سفر کرتے ہیں، ہمارے ادھر پہلا روزہ ہوتا ہے، ادھر پہنچ کے تیسرا روزہ ہوتا ہے، جو روزہ رہ جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں، میرے گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں.
یعنی وہ اگر وہاں پہ پہنچیں گے تو عید کا دن جیسے مثال کے طور پہ ان کو ملتا ہے وہاں،
دوسرا روزہ کا انہوں نے
جی یعنی روزے تو ظاہر رکھنے انہوں نے، اب مسئلہ یہ آخر کے اندر جا کر آئے گا کہ اب یہاں سے مثال کے طور پہ رکھتے ہوئے گئے تھے وہاں پہنچے تو دوسرا روزہ ہے، اب مثال کے طور پہ عید کا دن آتا ہے، اس دن 28 روزے ان کے یہاں کے حساب سے ہوئے، وہاں 29 روزے ہوئے تھے اور 30ویں کو چاند نظر آ گیا، ابھی 29 ان کے لیے 29واں دن ہے، تو انہوں نے وہاں کے مطابق ہی عید کرنی ہے اور بعد میں وہ یہاں پہ جتنے روزے ہوئے ہیں اس کے حساب سے قضا کر لیں گے.
پاکستان میں بھی سپوز کریں کہ 29 ہوئے
جی تو ایک روزے کی قضا،
ایک روزے کی قضا، پاکستان میں 30 ہوئے تو 30 کی قضا.
جی
پیارے باپا جان، آپ نے کس عمر میں پہلا روزہ رکھا؟
مجھے یاد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ویسے آپ کے ہاں مطلب روزوں کا کیا رواج تھا، یہ کچھ اگر پتا چل جائے بچپن میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟
بچپن سے رمضان کی تشریف آری پر مزہ تو آتا تھا، خوشی ہوتی تھی، اور ہم لوگ گھرانہ سے روزہ رکھنے والے، ہمارے گھر کے یعنی کہ جو بڑے تھے وہ سب روزہ رکھتے تھے، روزے نمازیں تو شروع سے ہم نے گھر میں دیکھی تھی، تو یوں ہو سکتا ہے کہ میں نے بھی بچپن میں. اب وہ ہم لوگ تو چھوٹے آدمی تھے نا، مطلب کہ روزہ رکھیں اور یہ تقاریب ہوں، دعوتیں اور تحفے تحائف آئیں، اور عیدی بھی مجھے کوئی نہیں دیتا تھا، میرے ماموں بیچارے ایک ہی ماموں تھے، وہ فوت ہو گئے، چار آنے یا آٹھ آنے دیتے تھے مجھے عیدی، تو یہ یاد پڑتا ہے یہ دیتے تھے مجھے. تو اب ایسی صورت میں مجھے کوئی تقریب یا روزے کی ہوئی ہو میری کچھ پتہ نہیں ہے مجھے، ہو سکتا ہے کہ نابالغی میں نے روزے شروع کیے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
Here it is, my name is Zakra.